من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو، سورہ نحل کے چھٹے اور ساتویں رکوع اور آٹھویں رکوع کا بھی کچھ حصہ کل مطالعہ کر رہے تھے، اور کل ہم نے دیکھا کہ توحید کے دلائل اللہ تعالی نے پے در پے پیش کیے. ویسے سورہ نحل قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جہاں آفاق و انفس کے اور کائنات کے بے شمار دلائل دیے گئے ہیں. سورت کے اختتام پر اگر موقع ملے تو انشاءاللہ گن کر دیکھا جائے گا کتنے دلائل دیے گئے ہیں. اندازہ ہے کہ تقریباً 35 سے 40 دلائل تو سورہ نحل میں مل جائیں گے. اسی طرح سورہ یونس میں، سورہ رعد میں، یہ وہ ایسی صورتیں ہیں جہاں آفاق و انفس کے دلائل، جسے ہم سائنٹیفک دلائل کہتے ہیں، بہت ہی پیش کیے گئے ہیں. اور سورہ نحل میں تو کثیر تعداد میں دلائل پیش کیے گئے ہیں خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے، خدا کی طرف پلٹنے کے لیے. کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں اللہ تعالی نے گن گن کر بتا دی ہیں. تو کل ہم نے دیکھا کہ 4-5 دلائل اللہ تعالی نے بتائے کہ گویا کہ خدا تعالی کو سمجھنے کے لیے یا اس کو پانے کے لیے، اس کی ربوبیت، اس کی حکمت، اس کی دانش، اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے سائے پر اللہ تعالی نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کائنات کا پورا نظام کیا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ایک خدا سے کام نہیں چلے گا تو کم از کم دو خدا تجویز کر لو، تو اس پر غور و فکر کی دعوت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کی دعوت دی کہ مصیبت جب تم پر آتی ہے، کوئی مشکلات میں جب تم پھنستے ہو، تو سوائے ایک خدا کے کس خدا کو تم پکارتے ہو. یہ بھی ایک انفس کی اور اندرونی دلائل ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ خدا کو تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن تم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی تجویز کرتے ہو، اور ایسی اولاد تجویز کرتے ہو جس کا خود تمہارے لیے ننگ اور آر ہے. ایسی اولاد ہے نا، لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو تم خود شرماتے پھرتے ہو، اور ایسی کمزور صنف کو تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل دینے کے ساتھ ان کو تنبیہ کی، ان کو بتایا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا اور فوراً کرتا اور اجلت کرتا اور جلدی کرتا اور سرعت کے ساتھ پکڑتا تو اس سرزمین میں کوئی ایک جاندار بھی بستا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان کو سنبھلنے کا، سمجھنے کا، بدلنے کا اور تفقہ اختیار کرنے کا موقع عنایت فرماتا ہے. یہ اس کی بڑی نعمت ہے. کہا کہ ویجعلون للہ ما یکرہون، اللہ تعالیٰ کے لیے تم ایسے ایسے شریک تجویز کرتے ہو جسے تم خود ناپسند کرتے ہو. پھر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، لڑکیوں کی طرف. وتصفوا ألسنتهم، تم جھوٹ بات کہتے ہو اپنی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور اپنے شریک بنا رکھا ہے. یہ تم جھوٹ بات کہتے ہو. ان لہم الحسنا، تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. لا جرم ان لہم النار، جہنم کا آگ، یہی کافی ہے تمہارے لیے. وانہم مفرطون، جہنم کی آگ میں ایک مرتبہ جھونک دیا جائے گا تو تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا جائے گا، بھول جائیں گے ہم اور مرو اس میں عذاب سہتے رہو، لیکن تمہاری طرف توجہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وانہم مفرطون، تم کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا. پھر کہا کہ اللہ کے رسول کو قسم کھا کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اے رسول، پہلی مرتبہ تم کو رسول بنا کر ہم نے نہیں بھیجا، اس سے پہلے بھی ہم نے قوموں کے درمیان رسول بھیجا ہے. رسول جب آتے ہیں تو شیطان بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. شیطان کو جب لوگ گمراہ ہوں، خاموش ہوں، تو شیطان زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا. جہاں دین کی بات شروع ہوتی ہے، جہاں دینی سرگرمی شروع ہوتی ہے، تو شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ اس موجودہ دور میں بھی دیکھیں گے کہ کوئی آدمی اگر برائی میں ملوث ہو، سینما دیکھتا ہو، گندگی اختیار کیا ہو، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہو، شیطان اس کے پاس نہیں پھٹکتا. جو ہی وہ ذرا دیندار بنتا ہے، شیطان اس کی طرف حملہ کرنے لگتا ہے، اسے ورغلانے لگتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں ڈالنے لگتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ جب بھی ہدایت کا کام شروع ہوتا ہے، ہدایت کے ایکٹیویٹیز، گویا کہ دینی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں، تو شیطان بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم نے بار بار رسول بھیجے اور بار بار شیطان نے یہی کیا. فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے برے لوگوں کو، مشرکین کو اور اللہ کا راستہ چھوڑ کر اسے انکار کرنے والوں کو ان کی دنیاوی زندگی نمایاں بنا دیا، خوشنما بنا دیا ان کو ان کی دنیاوی زندگی. آج امریکن لوگ خوشحال ہیں، مسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں. فزین لهم الشیطان اعمالهم، ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا، ان کے آرٹ، ان کے کلچر، ان کے فلسفے، ان کا ہیڈونزم، ان کی تعمیرات، ان کی ترقیاں ان کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. لہذا اس کی طرف لوگ پلٹتے ہیں اور لپکتے ہیں اور ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو شیطان نے ہمیشہ یہ کیا ہے، وہ ولیہم، آج ان کا بھی دوست بن چکا ہے شیطان. ولہم عذاب علیم، ان سب کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. کہ توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تنبیہ، تھوڑی سی ڈانٹ ہے اس میں. پھر کہا کہ وما انزلنا علیک الکتاب، اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ اطمینان رکھیے کہ اتنے حریص ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے بھیجا ہے لوگوں پر واضح کر دیں، کھول کھول کر اس کی آیتوں کو سمجھا دیں تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں. آیتوں کو سمجھنے میں، قرآن کی باتوں کو سمجھنے میں لوگ اختلاف نہ کریں. آپ کھول کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کر دیجیے. یہ کتاب اپنے آغاز میں ہدایت ہے اور اپنے انجام میں رحمت ہے. وہ ہدوں و رحمہ، کوئی شخص اس کتاب کو مان کر چلتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کتاب کھولتی چلی جاتی ہے، اور آدمی جب ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو خدا کی بے شمار رحمتیں اس پر برستی ہیں. تو یہ کتاب اپنے آغاز میں ہدایت ہے اور اپنے انجام میں یہ رحمت ہے یہ کتاب. پھر وہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے جہاں توحید کے دلائل، کل پانچ دلائل آئے تھے، پھر آج چار پانچ دلائل سامنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سمجھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، واللہ انزل من السماء ماء، جب آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ زمین سے کھیتیاں اگاتی ہیں، مردہ زمین کے اندر زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں، جو صحیح بات سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے. بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب مثال دی ہے تو اس کے اندر تینوں دلائل آ جاتے ہیں، توحید کی دلیل، رسالت کی دلیل، آخرت کی دلیل. توحید کی دلیل یہ ہے کہ بارش کا برسنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کا خدا بھی، زمین کا خدا بھی ایک خدا ہے. انسانوں کا خدا بھی وہی، بادلوں کا خدا بھی وہی، ہوا کا خدا بھی وہی، سورج کا خدا بھی وہی. اس لیے کہ بارش کا ایک پروسیس ایسا ہے جو آسمان، زمین اور سمندر اور بادل اور بھاپ اور زمین کی فرٹیلیٹی، ان سارے فیکلٹیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. بارش ایک ایسی چیز ہے. تو بارش کی دلیل جب بھی دی جاتی ہے توحید کی دلیل ہے، یہ ایک خدا ہے آسمان کا، زمین کا، انسانوں کا، جانوروں کا، حیوانوں کا، اور غلہ اور اناج کا، زمین کی فرٹیلیٹی کا، ایک خدا ہے. تو بارش سے توحید کی دلیل، بارش سے رسالت کی دلیل کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آسمان سے برساتا ہے، مادی رحمت، اسی طرح روحانی رحمت وحی کی شکل میں برساتا ہے. اور جب بارش برستی ہے تو کچھ زمین اسے اخش کر کے فرٹائل ہوتی ہیں اور اس سے کھیتی نکلتی ہے، اور کچھ زمین جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ زمین کا حصہ پانی کو ابزرب نہیں کرتا اور پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. اسی طرح رسالت کی، وحی کی جب بارش ہوتی ہے تو کچھ قلوب ہیں جو اسے قبول کر کے بدل جاتے ہیں، اور کچھ سخت قلوب ہوتے ہیں جو کسی حال میں بدلتے نہیں. بارش سے رسالت کی بھی دلیل، بارش سے آخرت کی دلیل کہ تم ہمیشہ سال میں دو تین مرتبہ دیکھتے ہو کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، بے آب و گیا زمین ہو گئی ہے، اس کے اندر کوئی ہریالی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رویت بھی نہیں ہے، ایسی زمین میں جب بارش ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ مردہ بیج، وہ بیج جو ختم ہو چکے تھے، وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی، اس کے اندر پھر زندگی کے آثار، ہر طرف سے ہریالی ہی ہریالی، کھیتیاں لہلاتی ہوئی اگتی ہیں. تو گویا کہ مردہ بیجوں کا، مردہ زمین کا پھر سے دوبارہ زندہ ہونا بارش کی وجہ سے جب ممکن ہے تو قیامت میں مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ایک بارش سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی بھی دلیل دی، رسالت کی بھی دلیل پیش فرما دی، اور آخرت کی بھی دلیل پیش فرمائی. یہ ایک آیت گویا کہ بارش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی. اس کے بعد یہ پانی کی نعمت ہو گئی. پانی کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت کا تذکرہ کیا. ایک ترتیب ہے ان آیتوں میں سمجھنے کے لیے، ایک ترتیب ہے. کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بھی ایک نعمت ہے، اس میں بھی ایک گویا کہ سبق ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، جانوروں میں ایک سبق ہے. وہ کیا سبق ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ ہم تم کو ایک ایسی بہترین چیز پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے، اور ہم تمہیں ایک خوشگوار چیز پلاتے ہیں، یعنی تازہ دودھ پلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو پانی کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا دودھ کی نعمت کا. غور کرو
کہ اللہ تعالیٰ کتنا گویا کہ رحیم ہے، رحمان ہے، کتنا زبردست رازق ہے کہ اپنے بندوں کی رزق رسانی کا سامان اس نے کیسے کیا کہ گائے کے پیٹ میں جب گائے چارہ کھاتی ہے، جب گائے اناج اور دیگر گویا کہ جھاڑیاں وغیرہ کھاتی ہے، تو اس کے بعد انٹسٹائن میں جانے کے بعد، پیٹ میں جانے کے بعد اس کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، ہاضمے کا جب پروسیس شروع ہوتا ہے، تو ایک مرحلہ ہے گوبر بننے کا، ایک مرحلہ ہے اس غذا سے خون بننے کا، ان دو مرحلوں کے بیچ میں ایک اور مرحلہ ہم نے پیدا کیا مادہ اس میں گائے میں، ایک اور مرحلہ ہم نے پیدا کیا وہ گویا کہ دودھ ہے، اور دودھ ایسے ہے جس میں نہ گوبر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں نہ ہی خون کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، نہ گوبر کی اس کے اندر بدبو ہوتی ہے نہ خون کی کراہت اس کے اندر پائی جاتی ہے، بالکل سائغ للشاربین، دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، گوبر بالکل ناخوشگوار ہے، خون یہ بھی ناخوشگوار ہے، دو ناخوشگوار اشیاء کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ یہ خوشگوار چیز تم کو پلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، غور کرو، سوچو، اللہ تعالیٰ سوچنے پر غور کرنے پر ابھارتا ہے، اور آدمی اگر غور کرے، کیونکہ یہاں کہا کہ لعبرہ، تمہارے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، سوچنا چاہیے، لیکن ہم سوچتے نہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے سوچنے کے سارے دروازے بند کر دیے، دماغوں پر خوب چڑھا لیے، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں نہ ان آیتوں سے نئے نئے نکات نکالتے ہیں، نکات نکالنے والوں نے جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے بہترین غذا ہے دودھ، دودھ ایک ایسی غذا ہے خواہ وہ جانور کے پیٹ سے سینے سے نکلے یا پھر انسان کے سینے سے نکلے، ایک ایسی بہترین غذا ہے کہ اس کا کوئی متبادل انسان بنا نہیں سکتا، کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ گھاس اور کھل اور فلاں جو گائے کھاتی ہے وہ ساری چیزیں مشین میں ڈال دی جائیں، وہ ساری چیزیں جو ایک گائے کھاتی ہے ایک دن میں، وہ ساری چیزیں ایک مشین میں ڈال دی جائے، پھر وہ مشین روٹیٹ کرنے لگے، ورک کرنے لگے، آٹومیٹیکلی اس میں سے دودھ بن کر نکلے، دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہ چارہ کھا کر، معمولی پتے کھا کر وہ تم کو دودھ دیتی ہے، یہ گائے، انسان میں عورتیں جو دودھ دیتی ہیں یہ بھی انسانی بچوں کے لیے، اور پھر گائے کا جو دودھ ہے یہ بھی انسانی بچوں کے لیے بہترین غذا اور حیرت انگیز غذا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے پروٹین چاہیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کاربوہائیڈریٹ چاہیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے، کاربوہائیڈریٹ جسے انہیں عام سمجھنے کے لیے، خواتین بھی چونکہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں ان کے بھی سمجھنے کے لیے، یعنی چاول ہم جو کھاتے ہیں، چاول سے یا شکر سے جو چیز ہم کو ملتی ہے، جو طاقت ہم کو ملتی ہے جسے ہم کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، مچھلی گوشت کھاتے ہیں جس سے ہم کو پروٹین ملتا ہے، بھاجی سبزی ترکاری کھاتے ہیں جس سے ہم کو وٹامن اور سالٹس ملتے ہیں، یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتا، لیکن اس کے جسم کے گروتھ کے لیے، اس کے جسم کی ترقی کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں، مچھلی کھا نہیں سکتا لیکن مچھلی کی اشیاء ضروری ہیں، وہ چاول نہیں کھا سکتا وہ بچہ لیکن چاول کے کاربوہائیڈریٹ اسے چاہیے، وہ سبزی اور ترکاری نہیں کھا سکتا لیکن اس کے اندر جو وٹامنس ہیں، اس کے اندر جو سالس پائے جاتے ہیں وہ ایک بچے کے گروتھ کے لیے ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ایک ایسا بہترین انتظام کیا جس میں سے 40% کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، پھر 1% اس میں سے 8% حصہ پروٹین ہوتا ہے، پھر اس میں سے 5% حصے منرلز ہوتے ہیں، نمک ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں پیش فرما دی کہ دنیا اس کا متبادل بنانے سے قاصر ہے، اور ریسرچ پیپرز میں بتایا گیا کہ جانور تو کوئی متبادل نہیں تیار کر سکے، انسان نے کچھ متبادل تیار کیا لیکن وہ متبادل ماں کی دودھ کے برابر نہیں ہے، ماں جو دودھ پلاتی ہے اس دودھ کے برابر وہ پاؤڈر والا دودھ ہو یا کوئی اور دودھ ہو، وہ دودھ ہرگز اس کا متبادل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا انتظامات کیے، پھر یہ وہ دودھ ہے جو بچہ پانی پیے بغیر بھی سروائیو کرتا ہے، پانی کی ضروریات دی، چونکہ بچہ اگر پانی اگر مطلب اسے پلایا جائے تو پانی کی وجہ سے سویٹنگ ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے اور آنا چاہیے بچے کو، اور بچہ پیشاب کرتا ہے پانی کی وجہ سے، لیکن پانی تو نہیں پلاتے، دودھ پلایا جاتا ہے، اس دودھ کے اندر گویا کہ لیکٹوز جو ہوتا ہے وہ جب ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی گویا کہ بچے کی ضرورت پوری کرتا ہے، ایک دودھ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا بھی انتظام کر دیا، چاول کا بھی انتظام کر دیا، شکر کا بھی انتظام کر دیا، پانی کا بھی انتظام کر دیا، سبزی اور ترکاری کا بھی انتظام کر دیا، کیسی حیرت انگیز گویا کہ غذا اللہ تعالیٰ نے دودھ کی شکل میں مہیا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، پانی کی نعمت، دودھ کی نعمت، اس کے بعد پھلوں کی نعمت کا ذکر فرمایا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے کھجور اور انگور پیدا کیے اور اس کی شربت تم پیتے ہو اور اس میں سے ایک نشہ آور چیز بھی تم تیار کرتے ہو، لیکن اس میں سے رزق حسن نکالنا تمہارے لیے ضروری ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، نہ کہا لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، جو سننے والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، یہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے ان پھلوں کے اندر، پھلوں کی نعمت، پانی کی نعمت، دودھ کی نعمت، اس کے بعد پھلوں کی نعمت کا تذکرہ کیا، اور پھلوں میں خاص کر دو پھلوں کا ذکر کیا، ایک ہے ڈیٹس یعنی کھجور اور دوسرا پھل ہے انگور، ان دو پھلوں کا ذکر فرمایا. یہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے پھل پیدا کیے، لیکن عرب کی دنیا کے لوگوں کے لیے، عرب کے جو پہلے مخاطبین تھے اس قرآن کے، ان کے لیے یہ دو پھل بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان دو پھلوں سے نکلنے والے رس کا، اس سے نکلنے والے جوس کا تذکرہ فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی غذا میں، اس کے تغذیے کے سلیبس میں، گویا کہ جوس کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ سب چیز ہم نہیں کرتے، ہم صرف چاول سے روٹی سے پیٹ بھرتے ہیں، جوس بھی انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگ دواؤں میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ جوس میں پیسے خرچ کریں، پھلوں میں پیسے خرچ کریں. اس لیے کہ انسان جب یہ پھل کھاتا ہے یا پھلوں کے رس کو جب پیتا ہے، تو اس سے بہت سے فوائد ہیں. رزقاً حسنا جو قرآن نے کہا کہ اس سے بہت سے فوائد ہیں پھلوں سے، اس میں سے خاص کر نخیل یعنی کھجور کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. کھجور جو ہے وہ عرب اور ریگستان کا بریڈ، اس کا روٹی مانا جاتا ہے. جیسے عام ہماری غذا روٹی اور چاول ہے، ان لوگوں کی غذا اور اصل غذا کھجور ہے. کھجور میں چاول سے جو چیز ہم کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ اور لیکٹوز اور گلوکوز وغیرہ، 60-70% یعنی 70% حصہ کھجور کا وہ مادہ فراہم کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹ والا مادہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے، منرلز بھی پائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کھجور کے فوائد میں سے. اور کھجور کے جوس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ خون کے اندر جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پیتھولوجیکل آرگنزم جسے کہا جاتا ہے، اسے چیک کرتے ہیں یہ کھجور. کھجور کا کھانا انسان کے لیے فائدہ مند اس لیے ہے کہ خون کو صاف کرتا ہے، ایک معنی میں صافی ہے، یہ خون کو صاف کرنے والا پھل ہے. یہ پھر یہ پھل لیکسیٹیو فوڈ ہے. یہ عام انسانوں کے لیے، خاص کر یہ نقطہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب کھاتے ہیں داخلے کا ہم بڑا خیال کرتے ہیں، لذت کا ہم خیال کرتے ہیں، چکنا چکنا کھاتے ہیں، چکن 65 کھاتے ہیں، فلاں مرغ کھاتے ہیں، فلاں گوشت کھاتے ہیں بھنا ہوا. ہم داخلے کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن خارج کا خیال نہیں رکھتے. اور انسانی طبیعت کے اندر، اس مزاج کے اندر بگاڑ اس وقت آتا ہے جب آدمی داخلے کے لیے لذت کا کھا ہو لیکن خارج کی کوئی فکر نہ کرے. کھجور ایک ایسی غذا ہے جو لیکسیٹیو ہے، انسان کو گویا کہ فضلات کے خارج کرنے میں بڑی آسانی پیدا کرتا ہے یہ پھل. پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، اور سائنٹسٹ نے کہا، حکیموں نے نہیں کہا ہے، سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ کھجور کو رات میں پانی میں بھیگنے ڈال دیا جائے، صبح میں اس کا پانی اٹھا کر پی لیا جائے تو انسان کا پیخانہ صاف ہوتا ہے، اس کے گویا کہ پیٹ کے اندر کے مادے بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں. پھر اسی طرح دل کی جو بیماریاں ہیں اس کا بھی علاج پھل کے اندر پایا جاتا ہے. رزقاً حسنا، قرآن نے کہا کہ بہترین رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلائی. پھر سیکسول ویکنس، جنسی جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کا بھی علاج اس میں بتایا گیا کہ شہد میں کھجور کو مکس کیا جائے، رات میں بھگویا جائے، اور صبح میں اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کی جنسی کمزوریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح بچے کے ہاتھ میں اگر کھجور کو باندھ دیا جائے، یہ سائنٹسٹ نے بتایا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں اگر کھجور کو باندھ دیا جائے، اس کے پیسز کو، ٹکڑوں کو، اور دانت نکلنے کے وقت جب اس کو چاپتے رہتا ہے، بچہ کاٹتے رہتا ہے، تو اس کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. یہ بھی گویا کہ اس کا فائدہ ہے. تو اس طرح سے ایک کھجور ہے لیکن اس پر غور کریں گے تو بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھ دیے ہیں. پھر ایک اور پھل کا ذکر فرمایا، والعناب، تمہارے لیے گریپ، تمہارے لیے انگور جیسا پھل بھی مہیا فرمایا، اور اس کا بھی جوس، اس کا بھی رس تم پیتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے. 90% اس کا پانی ہے، گویا کہ موئسچر ہے. یہ بھی لیکسیٹیو فوڈ ہے. جب آدمی انگور کھانے کا عادی ہو اور انگور کے جوس پینے کا عادی ہو تو اسے گویا کہ قبض کی کوئی شکایت کبھی نہیں رہتی. پھر آستما اور دل کی بیماریاں اور آدھے سر کا درد، ان سب کے لیے بھی انگور کے اندر فوائد ہیں. سارے ریسرچ پیپرز میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی حکیموں کی بات، یہ کوئی معمولی لوگوں کی بات نہیں ہے. یعنی یہ کہ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ صاحب یہ تو پرانے لوگوں کی بات ہے، نہیں، ریسرچ اورینٹڈ یہ گویا کہ آرٹیکلز میں پائے جاتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. پھر پتھری جو گردے میں اور پھر مسانے میں جو پتھری آتی ہے، اس کا بھی علاج اس میں پایا جاتا ہے کہ انگور آدمی مستقل کھائے. بتایا گیا ہے کہ کم از کم 350 گرام روزانہ اگر آدمی انگور کھانے کا عادی ہو جائے تو اسے کبھی گردے کے اندر اور مسانے کے اندر پتھری نہیں آتی، یہ بتایا جاتا ہے. پھر اسی طرح جگر کے اندر، گویا کہ وہ جو پروسیس ہے جگر کا، لیور کا جو پروسیس ہے، اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے انگور کا جوس. پھر بچوں کے لیے خاص کر انگور اس لیے فائدہ مند ہے کہ خون کی پیداوار اس سے ہوتی ہے، بلڈ بلڈر ہے یہ، خون پیدا کرتا ہے انگور. رزقاً حسنا، تمہارے لیے. میں اس لیے تفصیل پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، غور و فکر کرنے والے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑی عبرت کی چیزیں پائی جاتی ہیں. آدمی اگر غور کرے تو اللہ تعالی نے کیسی بڑی نعمت پیدا فرمائی ہے. پھر بچوں کو خاص کر اگر انگور کھلایا جائے، پلایا جائے، تو اس کی سٹرک ایسڈ وغیرہ کی وجہ سے بچوں کے دانت مضبوط ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فائدہ یہ بھی ریسرچ پیپرز میں بتایا گیا ہے کہ ڈی ایڈکشن کے لیے جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں ان کو شراب کی عادت چھڑانے کے لیے انگور کا جوس پلایا جائے مستقل تو ان سے وہ شراب کی عادت چھوٹ جاتی ہے. ڈی ایڈکشن کے لیے بھی گویا کہ گریپ جوس ایک بہت امپورٹنٹ گویا کہ ایک میڈیسن مانا جاتا ہے. تو اس طرح اس کے یہ فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پانی پر غور کرو تمہارے لیے یہ نعمت ہے, تم دودھ پر غور کرو تمہارے لیے اس میں بڑی نعمت ہے اور بڑی عبرت کی باتیں ہیں, بڑے سبق آموز چیزیں اس میں ملیں گی تم کو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم انگور کی طرف اور کھجور کی طرف غور کرو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا. قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت اور انتہائی اس میں گویا کہ مائنڈ باگلنگ اور ذہن کو کشادہ کرنے والے اور حیرت انگیز چیزیں بتانے والی یہ آیت ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی مکسی کی طرف, وحی سے مراد خفیہ اشارہ کرنا, دل میں بات ڈالنا. ہمارے پاس عام تصور یہ ہے کہ رسول کے پاس جو بات آتی ہے اسی کو ہم وحی سمجھتے ہیں. قرآن آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی, تو وہاں کوئی فرشتہ آ کر وحی نہیں بھیجا, کہا کہ بچے کو تم سمندر کے اندر ڈال دو. اسی طرح آسمانوں میں وحی ہوتی ہے کہ بارش برساؤ, زمین کو وحی کی جائے گی تو اپنے خزانے اگل دے قیامت کے دن. تو یہ وحی کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ اشارہ, دل میں بات ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق کام ہو جانا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وحی. تو قرآن نے کہا کہ وحی ہم نے کی شہد کی مکھی کی طرف. ایک نقطہ بھی آج افطار پارٹی میں نے بتایا تھا وہ یہ کہ قرآن جب الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو بہت اپروپریٹ الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ ایک ورڈ ہے, اس پر خاص غور کریں. قرآن نے کہا کہ انی تخذی, یہ انی تخذی کا ترجمہ اردو میں بھی انگلش میں بھی وہ نہیں ہے جو اس عربی کے اندر مفہوم پوشیدہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا کہ تو بڑے بڑے درختوں میں اور ان ٹٹیوں پر چڑھنے والے بیلوں میں اور پھر پہاڑوں میں تو اپنا گھر بنا. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا وحی کی. لیکن انی تخذی کا مطلب جو ہے فیمینائن جینڈر ہے, یہ صیغہ مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جب بات کہی ہے تو اسے معلوم ہے کہ 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں لوگ ریسرچ کریں گے ان کو معلوم ہو جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ گھر بنانے کا کام فیمیل بی, گویا کہ وہ مکھی انجام دیتی ہے جو مادہ ہے, اس میں جو نر ہوتا ہے, مکھیوں میں جو نر ہوتا ہے وہ نکٹو ہوتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا. وہ گھر بنانے کا کام کبھی نہیں کرتا. مکھی جو گھر بناتی ہے شہد کی مکھی, شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے اس چھتے کے بنانے میں نر مکھی کا کوئی گویا کہ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. ہمیشہ مادہ مکھی جو مونس مکھی ہے فیمینائن جینڈر ہے وہی ہمیشہ گھر بناتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس گویا کہ مادہ مکھی کی طرف, مکھی خود ایک مادہ ہے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, فیمینائن جینڈر مکھی کی طرف ہم نے وحی کی. گویا کہ کام والی مکھیاں نوکرانی مکھیوں کی طرف ہم نے وحی کی کہ تم پہاڑوں میں جنگلوں میں بڑے درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھنے والی بیلوں میں تم اپنا گھر بناؤ. یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ورڈ استعمال کرتا ہے تو وہ ورڈ وہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایگزیکٹنس پایا جاتا ہے, یعنی زمانے کی تبدیلی کے باوجود اس میں کوئی گویا کہ آدمی غلطی نہیں نکال سکتا. اس کی ایک چھوٹی مثال ایک اور دے دیتا ہوں میں. نون والقلم وما یسترون, یہ 29ویں پارا 20 پر 9 پارا نمبر 20 پر 9 میں پہلی سورت ہے سورہ ملک. سورہ ملک کے بعد یہ سورت ہے سورہ قلم. سورہ قلم کا آغاز اس طرح ہے نون والقلم وما یسترون. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا. تھوڑی بہت عربی جاننے والا بھی, بہت زیادہ عربی نہیں, تھوڑی بہت عربی جاننے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ والقلم وما یکتبون ہونا چاہیے تھا. قلم سے کتابت کی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے. لیکن یسترون, یسترون جو ہے آرڈنری ہم اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں, یسترون سطر سے ہے, سطر جو ہے لائنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن نے ورڈ استعمال کیا اتنا ایگزیکٹنس, اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی تخذی یا فیمینین جینڈر کو استعمال کیا. وہاں اللہ تعالی نے کہا کہ نون والقلم وما یسترون, قسم ہے قلم کی جو وہ لکھتے ہیں. ترجمہ لکھا ہے مفسرین نے اور مترجمین نے, لفظ کا ترجمہ کیا ہے نون والقلم وما یسترون کا مطلب قسم ہے قلم کی جو وہ لکھتا ہے. لیکن قلم کا کام صرف لکھنا نہیں ہے, وما یکتبون ہونا چاہیے تھا لکھنے کے لیے. یسترون کا مطلب سطر بھی کھینچتا ہے قلم, اس کا مطلب قلم سے. قلم کس لیے ہے؟ خیالات کو پرزرو کرنے, آئیڈیاز کو پرزرو کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور آئیڈیاز کو پرزرو کرنے کے لیے صرف رائٹنگ نہیں ہے بلکہ ڈرائنگ بھی ہے, جیومیٹری بھی ہے, گراف بھی ہے, بار چارٹ بھی ہے, اکاؤنٹنسی کے ٹیبلیشن بھی ہیں. یہ سب چیزیں ڈرائنگز کی شکل میں لائنز کی شکل میں پائے جاتے ہیں. قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا یسترون تو اس میں لائن ڈرا کرنے کا بھی مفہوم آ گیا, اور اس سے آگے بڑھ کر کمپیوٹر کا جو پرنٹر ہے وہ لائن ڈرا کرتا ہے, اس میں سے جو ہے گویا کہ کتابت ہو جاتی ہے. کمپیوٹر کا جو پرنٹر ہے نون ملکڑا میں وما یسترون, کمپیوٹر کے پرنٹر کا جو قلم ہے اس کے اندر جو ڈاٹ پایا جاتا ہے وہ ڈاٹ صرف لائنز کھینچتا ہے. وما یسترون لائنز کھینچتا ہے, اس لائنز کے کھینچنے میں الفاظ پرنٹ ہو جاتے ہیں. قرآن جب ورڈ استعمال کرتا ہے تو 21ویں صدی کے انونشنز بھی اس کے اندر آ جا سکتے ہیں. یہ ایسا گویا کہ الفاظ کا کمال ہے, یہ اس کا اسلوب ہے, یہ اس کا ایجاز ہے. تو کہا کہ ہم نے نوکرانی مکھیوں کی طرف یہ حکم دیا کہ وہ گھر بنائے. اس کا جو گھر ہے مکھی کا گھر, شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے وہ بھی ایک حیرت انگیز ہے. اس کے اندر بہت دلائل پائے جاتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں, خواہ وہ ایلگری کی شہد کی مکھی ہو یا امریکہ کے کہیں کسی دور دراز مقام کی مکھی ہو, ہر جگہ مکھی جب گھر بناتی ہے تو اس کا شیپ ہوتا ہے ہیکسگنل شیپ. چھ کونے ہوتے ہیں اس کے, چھ ایڈجس ہوتے ہیں, ہیکسگنل شیپ ہی میں مکھی گھر بناتی ہے. کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں تو ہیکسگنل بنائی ہے اور شہد کی مکھی نے دلی کے اندر چوکور گھر بنا دیا ہو. اس کے جو گھر ہے اس کے اندر خانے جو ہوتے ہیں, اس کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں وہ کمرے ہیکسگنل شیپ میں ہوتے ہیں. اور جو لوگ جیومیٹری سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہیکسگنل شیپ جو ہے موسٹ کمپیکٹ ہے, اسکوائرز کو جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہیکسگنز کو جمع کرنا ہے, اور موسٹ سٹیبل کانفیگریشن ہے, مضبوط قسم کا گویا کہ گھر بن سکتا ہے ہیکسگن کی شیپ میں, اور پرفیکٹ ہیکسگن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ بڑا ہے ایک سائڈ چھوٹا ہے. یعنی تخذی من الجبال بیوتا, گھر بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اور کیسا گھر بنانے کا حکم دیا, پرفیکٹلی ہیکسگنل شیپ میں وہ اپنا گھر بناتی ہے. پھر گھر جب بناتی ہے تو حیرت انگیز طور پر اس کے خانوں کی تقسیم کرتی ہے یہ مکھیاں. کیسے خانوں کی تقسیم کرتی ہے؟ اس کے اندر مکھی انڈا دینے کے لیے کچھ کمرے ہوتے ہیں, کچھ خانے ہوتے ہیں. پھر وہ انڈا جب ڈیولپ ہوتا ہے تو لاروا جسے کہا جاتا ہے کیڑے کی شکل میں, جب وہ انڈا تبدیل ہوتا ہے تو لاروے کے لیے کچھ سیل ہوتے ہیں. پھر وہ لاروا مکھی کی شکل میں جب بدلتا ہے تو اس کے لیے کچھ سیل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نر نکٹو کے لیے کچھ سیل ہوتے ہیں, رانی کے لیے کچھ سیل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد خالی کچھ سیل رکھے جاتے ہیں احتیاطاً, جو ہے کچھ سیلز کچھ خانے خالی ہوتے ہیں اس کے اندر. پھر اس کے بعد شہد جمع کرنے کے لیے کچھ سیل ہوتے ہیں. شہد سے پہلے پولن گرین جو جمع کہتے ہیں پھولوں سے جو نکال کر لاتے ہیں شہد کی مکھیاں, اسے سٹور کرتے ہیں. آج کام نہیں ہو سکا تو پولن گرین کو لا کر سٹور کر دیا جاتا ہے, پھر رات میں اس پر کام کیا جاتا ہے تو شہد وہ بنتا ہے, تو شہد کو پھر دوسرے خانے میں تبدیل کیا جاتا ہے. کتنے سیلز ہوتے ہیں اس میں, اور وہ سیل ڈیویژن بھی بہت پرفیکٹلی وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ گھر بناؤ درختوں میں, پہاڑوں میں, اور ٹٹیوں پر چڑھنے والی بیلوں میں تم اپنا گھر بناؤ. پھر اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ثم کلی, کھاؤ من کل الثمرات, ہر ہر پھل سے اور پھلوں کے پھولوں سے تم جاؤ اور چرو اور چگو کھاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہی ہے اس کی طرف اسے اشارہ کیا کہ تم جاؤ اور پھلوں سے رس چوسنا سیکھو, اور اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا. اور اتنے گویا کہ حکمت کے ساتھ وہ پھلوں سے رس چوستے ہیں کہ کبھی بھی شہد کے اندر آپ بدمزگی نہیں پا سکتے. جو بدمزہ پھول ہے اس سے کبھی وہ چوستے نہیں. ایک دن میں سائنٹسٹ نے بتایا کہ دس ہزار پھولوں پر وہ پہنچتی ہیں شہد کی مکھی, ایک دن میں دس ہزار پھولوں پر وہ پہنچتی ہیں تاکہ وہاں سے شہد کو نکالا جائے. پولن گرینز میں اپنا سونڈ چھوڑ کر, اپنا نیکٹر چھوڑ کر وہاں سے رس چوستی ہیں, اور ایک دن میں اتنا کرتی ہیں وہ. اور سفر کرتی ہیں, کتنا سفر کرتی ہیں, بتایا گیا کہ 500 میل تک کا سفر کرتی ہے شہد کی مکھی. لیکن ایک دن میں نہیں, ایک سال کے اندر 500 میل تک کا سفر کر سکتی ہے. گویا کہ یہاں سے آپ سمجھ لیجئے حیدرآباد تک ایک سال کے اندر شہد کی مکھی شہد کی تلاش میں سفر کرتی ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالی نے کہا ثم کلی من کل الثمرات, جاؤ اور کھاؤ ہر پھل سے, ہر پھول سے نیکٹر چوسو, یہ اس کا حکم ہے. پھر جب جاتی ہے شہد کی مکھی تو واپس آنے میں اپنا راستہ نہیں بھولتی. اتنا کمال اللہ تعالی نے اسے دیا ہے کہ جاتے وقت وہ نشانہ طے کر کے جاتی ہے, ادھر یہ روڈ ہے, ادھر یہ درخت ہے, ادھر یہ نالا ہے, ادھر یہ ندی ہے, یہ دیکھ کر جاتی ہے. پھر جب شام میں واپس آتی ہے اپنے چھتے کی طرف, اگزیکٹلی اسی روٹ پر اپنے گھر پر واپس پہنچتی ہے. اور پھر اگر ڈم ہو جائے, لائٹ کم ہو جائے, تو پولرائز لائٹ کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ پا کر واپس اپنے گھر پر آتی ہے. پھر شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ من کل ثمرات, ہر پھل سے اپنا رس چوسو, تو ہر پھول جو ہے 24 گھنٹے کھلا نہیں رہتا, ہر پھول 24 گھنٹے میں پولن گرین نہیں دیتا, ہر پھول کچھ ہی وقت کے لیے کھلتا ہے اور کچھ ہی وقت میں اس کے اندر سے رس چوسا جاتا ہے. تو شہد کی مکھی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ اگزیکٹلی اسی وقت پر جاتی ہے اور پھل کا رس چوستی ہے. ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بے وقت گیا تو محسوسہ کے سب آفس بند ہو چکا ہے, آج نہیں ہوا کام کل کر لیں گے, کل اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تو ٹرین مس ہو گئی پرسوں کر لیں گے. نہیں, پھول کھلنے کے ایگزیکٹ وقت پر جاتی ہے، پھول بند ہونے سے پہلے رس چوس کر واپس آ جاتی ہے. تو کہا کہ سما کلی من کل ثمرات، اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کی کہ ہر پھل سے ایگزیکٹ موقع پر ایگزیکٹ راستہ تلاش کر کے جاؤ اور اس میں سے نیکٹر گویا کہ اس سے شہد چوس اور اس سے رس چوس کر واپس آؤ. پھر فصل کی سبلا ربی کا ذلولا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راہیں ہموار کی ہیں ان راستوں پر تم چلو. اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ راستوں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو قوتیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کا تم اظہار کرو. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا تم استعمال کرو خدا کے راستے میں اور اس کا اظہار کرو. فصلوں کی اس کا اظہار کرو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو. سائنٹسٹ نے امریکہ میں 1995 میں ریسرچ کیا، 3 فٹ بائی 3 فٹ بائی 3 فٹ کیوبیکل باکس بنائے شیشے کے، 3 قدم 3 قدم 3 قدم کیوبیکل باکس بنائے شیشے کے. اس کے اندر مکھیوں کے مختلف طبقے، مختلف عمر کے، مختلف قسم کے تجربے کیے گئے. اور تجربے کرنے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ ایک شہد کی مکھی اپنی کیا کیا صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہے. فصل کی سبلا ربی کا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو صلاحیتیں عطا کی اس کا اظہار کر. تو معلوم ہوا کہ 38 قسم کے اس کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. وہ اپنے ایکٹیویٹیز کا اظہار کرتی ہے، پروں کو پھڑانا، ڈانس کرنا، گھومنا، خود کی پاکی صفائی کرنا، دوسری مکھیوں کو پاکی صفائی کرنا، جو مکھیاں مر جاتی ہیں انہیں نکالنا، انڈے سیکنا، بچوں کو پالنا، شہد کو لا کر جمع کرنا. اس طرح جب کاؤنٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 38 قسم کے ایکٹیویٹیز ایک مکھی کرتی ہے. کتنی کمال کی بات ہے کہ ایک مکھی اتنے قسم کے کارنامے انجام دیتی ہے. فہرست تیار کی انہوں نے، فصل کی سبل ربی کا دلولا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صلاحیتوں سے جو نوازا ہے ان صلاحیتوں کا تو اظہار کر، اس کا اقرار کر، لوگوں کے سامنے اسے بتا. یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک شربت نکلتا. فہرست تیار کی انہوں نے، فصل کی سبل ربی کا دلولا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صلاحیتوں سے جو نوازا ہے ان صلاحیتوں کا تو اظہار کر، اس کا اقرار کر، لوگوں کے سامنے اسے بتا. یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے جسم سے ایک شربت نکلتا ہے. گویا کہ وہ اپنے کام سے اپنے پورے جسم کو لگا کر تمہارے لیے ایک شربت تیار کرتی ہے، پینے کی چیز تیار کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ رنگ برنگی ہوتی ہے، وہ مختلف ٹیسٹ کی وہ چیز ہوتی ہے، وہ شربت ہوتی ہے. پھر اس شربت کی غذا کے امپورٹنس کی طرف اشارہ نہیں کیا قرآن نے، اس لیے کہ لوگ شہد کو غذا کے طور پر استعمال تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایک فیکٹر جسے لوگ بھول گئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا. یا یہ یوں سمجھے کہ جس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں تھی اس پہلو کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، وہ ہے کہ شفاء للناس، شہد کے اندر لوگوں کے لیے بہت شفا ہے. واقعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر زبردست شفا موجود رکھی ہے، اور لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، غور و فکر کیا، اور ریسرچ اورینٹیڈ پیپرز میں بتایا گیا کہ کیسے کیسے گویا کہ اس کے میڈیکل فیکٹرز، میڈیکل ایفیکٹس پائے جاتے ہیں شہد کے. شہد گویا کہ ایک اینٹی بیکٹیریل میڈیم ہے، جراثیم کو پنپنے کا موقع نہیں دیتا شہد، یہ اس کی خاصیت ہے. اور شہد کی جو کیوریٹیو پراپرٹیز ہیں، یعنی یہ کہ زخموں کو مندمل کرنے اور شفا پیدا کرنے کی جو صفات ہیں، ان صفات کا ایک سرسری تذکرہ کروں گا. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ یخرج من بطونها، اس کے جسم سے ایک شربت نکلتا ہے، اور اس شربت میں تمہارے لیے بہت سے فوائد بھی ہیں، اور اس کے اندر خاص کر تمہارے بیماریوں کے لیے علاج ہے. شفاء للناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کے اندر بہت شفا ہے. اور ایک صحابی کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کو بیماری ہو گئی تو کہا کہ تمہارا علاج یہ ہے کہ شہد پیو. گئے وہ شہد پیے، آ کر کہا کہ بیماری اور بڑھ گئی. پھر کہا کہ دوسری مرتبہ جا کر شہد پیا کرو. پھر جا کر انہوں نے شہد پی تو اور بیماری بڑھ گئی. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ شہد پیو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالی نے جب کہا ہے کہ شفا ہے اس کے اندر، تو تمہارے لیے نقصان نہیں ہوگا. اور 3 دن کے بعد ان کو شفا نصیب ہو گئی شہد کے نتیجے میں. تو شہد کے اندر جو فوائد ہیں، اس کے جو تھیوریپیٹک ایفیکٹ ہیں، اس کے جو اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ ہیں، اس کا ایک سرسری تذکرہ کروں گا. محققین نے تحقیق کے تجربہ کیا، ایکسپریمنٹ کیا 2 قسم کے لوگوں پر، زخمی لوگوں پر، اونٹ پر جلنے سے جو زخم ہوتا ہے، آپریشن سے جو زخم ہوتا ہے، گر کر مار لگنے سے جو زخم ہوتا ہے. زخمی لوگوں کے 2 گروپس بنائے گئے. ایک گروپ پر روزانہ پانی سے صاف کرنے کے بعد اس زخم کو اس پر شہد لگایا گیا، اور پیور شہد انڈائلوٹڈ شہد کوئی چیز اس کے اندر مکس نہیں، پیور شہد کو لگایا گیا اور پٹی باندھ دی گئی. ایک گروپ کو یوں تجربہ کیا گیا، ایک گروپ کو جو آرڈنری جو معمولی قسم کا مطلب یہ کہ جو میڈیکل سسٹم ہے اس میڈیکل سسٹم کے حساب سے سلفر سلفر ڈائیازائن سولوشن، سولوشن جو لگاتے ہوں گے ڈاکٹرز، میں تو نہیں جانتا، ڈاکٹر سے پوچھے، تو وہ جو گاز ہوتا ہے جو کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے سے پوچھ کر سلفر 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 ڈائیازین جو سولوشن ہے وہ سولوشن لگا کر پٹی باندھ دی گئی. تو دو لوگوں کو تجربہ کیا گیا، دو گروپس کو تجربہ کیا گیا. سات دن کے بعد دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو شہد لگایا گیا، صرف شہد لگایا گیا، ان کے زخم سات دن کے بعد 91% زخم میں کوئی انفیکشن نہیں پایا جاتا تھا، 91% میں. اور جبکہ یہ سولوشن لگا کر جن کو جن کے زخموں پر لگایا گیا تھا، سات دن کے بعد صرف 7% زخم ایسا تھا جس پر انفیکشن نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 93% زخم کے اندر انفیکشن موجود تھا، جبکہ شہد کے ذریعے سے اتنا فائدہ ہوا کہ صرف 7-8% زخم کے اندر انفیکشن تھا، باقی سوکھ گیا تھا. پھر 15 دن کے بعد معلوم ہوا کہ 97% بالکل زخم سوکھ گیا، وہاں انفیکشن کی بات ہے پہلے تجربے میں. اس کے بعد 15 دن کے بعد زخم گویا کہ پوری طرح سے سوکھ گیا، اور مطلب یہ کہ 87%. اور 10% حصہ یہ جن لوگوں کو میڈیکل سولوشن لگایا گیا، جو عام جو الوپیتھک جو میڈیسن ہے ان کو لگایا گیا، ان کا زخم 15 دن کے بعد صرف 10% زخم سوکھا اور 90% کچے کا کچا رہا. یہ تجربہ کیا ہے لوگوں نے امریکہ میں، اور 1995 کا تجربہ ہے یہ. تو بات ہے ورنہ کبھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا لپیٹ کر رکھ دیتا تھا. اور دین اسلام کے متعلق ہمیشہ سے اس زمانے میں بھی ایک جماعت اچھی جماعت رہی، اور آج بھی مختلف زمین کے خطوں میں اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے حق کے علم بردار جماعتیں آج بھی موجود ہیں. اور اس زمانے میں بھی حق اور اسلام اور راستی کے لوگ دشمن تھے، اور آج بھی قرآن کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اس زمانے میں بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، لوگ کمر بستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مخالفتیں کی، عرب کے لوگ. اور آج بھی اسلام کے شمع کو گل کرنے کے لیے، اسلام کے اس نور کو بجھانے کے لیے، اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے آج بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. اور آج بھی یہودی لابی، صہیونیت اور عیسائیت، یہ سب مل جل کر اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنا پریس استعمال کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنا میڈیا استعمال کرتے ہیں، مسلم جماعتوں پر، حق کے علم برداروں پر، فنڈامنٹلسٹ کا، ٹیررسٹ کا، فیسسٹ کا، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا القاب استعمال کرتے ہیں. پھر مسلم دنیا سے جو علماء سو ہوتے ہیں، جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ مغربی دنیا اجاگر کرتی ہے، ابھارتی ہے تاکہ اسلام کا کاؤنٹر کیا جائے. پھر دیکھتے ہیں کہ یہی مغربی دنیا کے لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، ظلم ستم کرتے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹتے ہیں، مسلمانوں کی مملکتوں پر قبضہ جماتے ہیں. پھر مسلمانوں ہی میں سے کچھ ناہنجار قسم کے لوگوں کو حکمران بنا کر ان پر مسلط کر دیتے ہیں. پھر یہی مغربی صہیونیت کے لوگ ہیں کہ اس زمانے میں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے ایسے پائے جاتے تھے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اور آج بھی اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، اسلام کے اندر تحریف پیدا کرنے کے لیے ایک منظم سازش اور کوشش لوگ کر رہے ہیں. اور اسلام پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے عورتوں کی آزادی کا ایک نعرہ بلند کیا. پھر مختلف ممالک کے اندر، صرف مسلمان ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلم پرائم منسٹرز بنے. یہ مغرب کی جو دنیا ہے، جو عورتوں کی آزادی کا علم بردار ہے، اس نے اپنی پوری ہسٹری میں صرف 2 عورتوں کو پرائم منسٹر بنایا، ایک مارگریٹ تھاچر کو اور پھر ایک اسرائیل کی پرائم منسٹر کو. لیکن اس کے بنسبت آپ دیکھیں مسلم مملکتوں سے کتنے پرائم منسٹر کو اس مغربی دنیا نے تیار کیا. یہ اسلام پر حملہ کرنے اور اسلام کو مختلف زاویوں سے کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو دبو دینا، اسلام کو کچل دینا. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو مخالفتوں کی کا طوفان اٹھائے ہوئے ہیں اور جو سازشیں کرتے ہیں، ہم ان کو گھیر رہے ہیں، مختلف انداز سے گھیر رہے ہیں، اور ایسا گھیر کر لائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو پھر یہ آہو بکا کریں گے، لیکن کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا. فرمایا وہ املی لہم ان قیدی متین، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں ان کے ڈور کو دراز کر رہا ہوں، لیکن جب میں کھینچوں گا رسی اپنی تو پھر ان کا کوئی بچانے والا اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. پھر قرآن کہتا ہے کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین. کیا یہ لوگ اپنے صاحب پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اس شخص کو جسے یہ صادق و امین کہتے تھے, جسے عاقل و فرزانہ کہتے تھے, جسے متانت و دیانت کا پیکر کہا کرتے تھے, آج ان لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جنون کا آدمی ہے, یہ قبطی ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراضات کرتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اولم تفکر ہو, کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ اسی شخص کو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی لوگوں کے درمیان کی اور جس پر لوگ اعتبار کرتے تھے, اپنی امانتوں کو لا کر رکھتے تھے, اس کے فیصلوں کو مانتے تھے, اور کعبۃ اللہ میں حجرِ اسود نصب کرنے کا جب موقع آیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو لوگوں نے قبول کیا. بڑا عاقل, بڑا فرزانہ, بڑا سمجھدار, بڑا ہونہار, بڑا اچھا لڑکا جب سمجھتے تھے. لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ جب اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پیش کیا تو لوگوں نے دیوانہ کہنا شروع کیا, حبتی کہنا شروع کیا, پاگل کہنا شروع کر دیا, مجنون کہنا شروع کر دیا. قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا کبھی تم نے دیکھا کہ مجنون آدمی سے اتنا مربوط کلام کبھی کسی دیوانے نے پیش کیا, کبھی کسی دیوانے نے اتنے علمی باتیں کبھی کسی نے کہی ہیں, کبھی کسی دیوانہ آدمی نے اتنے سنجیدہ اور عقل و ہوش والی باتیں کسی نے کہی ہیں؟ آخر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تو الزام دھرتے ہو دیوانے کا, جنون کا, مجنون کا, پاگل کا, لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے نہیں, ان کی زندگی کو نہیں دیکھتے. پوچھا گیا, دیکھیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مجنون کا, دیوانے کا جو الزام لوگ لگاتے تھے, خود الزام لگانے والے جانتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں, مجنون نہیں ہے, جانتے تھے. آپ کو صرف آپ کے کلام کی وجہ سے دشمنی تھی. اللہ کے رسول نے جو کلام پیش کیا قرآن مجید, یہ اتنا انقلابی کلام تھا, ایسا حیرت انگیز کلام تھا کہ لوگ اس کے جادو سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے تھے. ایک آدمی ایک مرتبہ جب سن لیتا تو اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا. مسلمان تو مسلمان, خود اس زمانے کے کفار و مشرکین بھی اس کے گرویدہ تھے اور اس کے سامنے ریچھ جاتے تھے, اسے سننے کے بڑے متمنی ہوتے تھے. اس کلام کے اندر ایک جادو ہے, ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح سے جادوگر کرتے ہیں, بلکہ اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے کہ ہر فرد کو یہ کلام کھینچ لیتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ متاثر نہیں ہوتے تو ہم مسلمان اس کلام سے متاثر نہیں ہوتے. متاثر ہوتے تھے تو اس زمانے کا ابو جہل اس کلام سے متاثر ہوتا تھا, عتبہ اور شیبہ اس کلام سے متاثر ہوتے تھے, اخنس بن شریح اس سے متاثر ہوتا تھا. یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. صحابہ اکرام کرتے تھے, ان معنی میں تلاوت نہیں ہے جس طرح سے ہم صرف ایک پارا دو پارا اور ایک قرآن مکمل کرنے کے لیے تلاوت کرتے, اس طرح کی تلاوت نہیں تھی, بلکہ راتوں میں اٹھ کر وہ قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے لیے کیا کرتے تھے, اس پر تفکر کرتے تھے, تدبر کرتے تھے, تعمق سے کام لیتے تھے. جب اس طرح سے اللہ کے رسول پڑھتے تھے تو کلام کا یہ اثر تھا کہ ایک دن دیکھا تو ایک کونے میں ایک شخص, دوسرے کونے میں دوسرا شخص, تیسرے کونے میں تیسرا شخص, محیط رات میں تاریکی کے اندر 3 لوگ مختلف جگہ سے قرآن مجید کو سن رہے ہیں. پھر قرآن مجید کی تلاوت جب اللہ کے رسول نے ختم کر دی تو تینوں ادھر ادھر سے نکلے, دیکھا تو سٹ پٹا گئے, ادھر سے اخنس بن شریح آ گیا اور ایک طرف سے ابو جہل آ گیا اور پھر ایک طرف سے ابو سفیان. ارے آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی, کہا کہ دیکھو دن بھر تو ہم محمد کی مخالفت کرتے ہیں, قرآن کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن قرآن مجید کو سننے کے لیے ہم تینوں آ گئے, اگر عرب کے اور مکے کے لوگ دیکھ لیے تو پھر ہماری قیادت کا کوئی اثر نہیں ہوگا, لہذا کل نہیں آئیں گے. تینوں وعدہ کرتے ہیں, تینوں چلے جاتے ہیں. پھر دوسری رات اس قرآن کے اندر یہ کشش, اس کلام کے اندر یہ جاذبیت کہ پھر دوسری رات بھی تینوں لوگ آ کر چھپ چھپ کر قرآن مجید سن رہے ہیں. کلام الہی کی تلاوت جب ختم ہوئی تو تینوں باہر نکلے, آپس میں پکڑے گئے اور ایک دوسرے کی ملاقات ہو گئی, کہا کہ صاحب ہم تو کل وعدہ کر کے گئے تھے لیکن آج پھر آ گئے, نہیں کل نہیں ہرگز نہیں آئیں گے. پھر تیسری رات بھی ایسا ہی ماجرا ہوا, پھر جب تیسرے دن تیسری رات ملاقات ہو گئی تو تینوں نے مل کر خدا کے نام پر قسم کھائی کہ اب ہم محمد کے کلام کو سننے کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر, یہ سحر, یہ کشش, یہ جاذبیت تھی کہ مسلمان تو مسلمان, خود کفار و مشرکین بھی اس سے متاثر ہوتے تھے, اور آپ کو جو مجنون کہا کرتے تھے وہ صرف اس کلام کی وجہ سے, آپ کے اندر اس کلام کو پہنچانے کا جذبہ اور انتھک جو جد و جہد اور کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اس کوشش کو, اس دیوانگی کو دیکھ کر لوگ دیوانہ کہتے تھے. ہماری جو اردو میں وتھ ان انورٹڈ کاماز جو دیوانگی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چیز کے پیچھے لگ جائے, باریبتا ہو جائے, انتھک کوشش کرے, اپنے آپ کو تھکان میں لائق کر دے, تو ایسی کوشش اللہ کے پیارے رسول اس کلام کو پہنچانے کے لیے کرتے تھے. تو یہ لوگ اس طرح سے متاثر ہوتے تھے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی بہت زبردست فصیح و بلیغ عرب کے شاعر تھے اور زبان پر بہت زبردست قدرت اور ملکہ تھا, اور لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی وہ مکے میں آتے تھے پرچیزنگ کے لیے, مکے سے کچھ دور ان کا گھر تھا, قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے, تو لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم مکہ جاؤ ایک شخص محمد نامی ہے, ہرگز اس کا کلام نہیں سننا, وہ دیوانہ ہے, وہ مجنون ہے, اس کا کلام تم سنو گے تو تم پر بھی کچھ اثر ہو جائے گا, وہ جادوگر ہے, اس کے کلام کو نہیں سننا. حضرت طفیل بن عمرو دوسی ہمیشہ آتے کانوں میں روئی رکھ کر مکہ آتے اور اپنا بزنس اور تجارت کر کے واپس لوٹ جاتے, لیکن ایک دن حرم کے اندر داخل ہوئے, مکے کے اندر دیکھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے تھے, تو حضرت طفیل بن عمرو کو یہ احساس ہوا کہ صاحب دیکھیں آخر یہ محمد کیا سناتے ہیں, ہم بھی بہت زبردست شاعر ہیں, ہم کو بھی معلوم ہے کہ کلام کا سجا کیا ہوتا ہے, کلام کے اندر ردیف اور قافیہ اور فلاں اور فلاں جتنے قوانین و ضوابط ہم جانتے ہیں, محمد کیا جانیں گے, چلو ہم ان کا کلام سنتے ہیں. جا کر پوچھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد ہم نے سنا ہے تم کچھ کلام سناتے ہو, تمہارے پاس بڑی زبردست شاعری ہے, سناؤ ذرا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت شروع کی, جیسے جیسے آپ نے تلاوت کی طفیل بن عمرو دوسی کا چہرہ متغیر ہوا, بدلتا گیا, اور تلاوت جب ختم ہوئی تو سجدہ ریز ہوئے وہیں اور اللہ کے پیارے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی اور اسلام قبول کر کے خوشی خوشی اپنے قبیلہ دوست کی طرف لوٹ گئے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں شعر کیا چیز ہوتی ہے, میں جانتا ہوں دیوانگی کیا چیز ہوتی ہے, مجھے معلوم ہے کلام کا ہر ہر فن اور اس کا ہر ہر گر مجھے معلوم ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرتے ہیں یہ کوئی شاعری کی چیز نہیں ہے, یہ دیوانگی کی چیز نہیں ہے, یہ خبتی اور دیوانہ پیش کرنے کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ ایک عاقل و فرزانہ ہی سے یہ باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے. تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی وہیں مشرف با اسلام ہوتے ہیں. جس کلام کے اندر یہ تاثیر, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجنون ہے, تو قرآن کہتا ہے اولم یتفکروا فی صاحبکم, کیا یہ اپنے صاحب اپنے دوست اپنے محمد پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ لوگ پتہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ مجنون اور دیوانہ نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء, کیا پھر یہ آسمان و زمین پر غور و فکر نہیں کرتے, کیا ہم نے جتنی چیزیں مخلوقات پیدا کی اس پر غور و فکر نہیں کرتے, اگر اس پر غور و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں وہ دیوانگی میں نہیں بلکہ عقل و ہوش میں کرتے ہیں, اور آپ کی باتوں کی تائید پوری کائنات کر رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا بوٹا بوٹا, کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک ریزہ خدا کی شہادت دے رہا ہے پکار پکار کر, اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں, کیا تم نے کبھی بھی کائنات پر غور و فکر نہیں کیا؟ ہم نے کائنات پر غور و فکر کرنے کے متعلق, جانوروں پر غور و فکر کرنے کے متعلق بڑی تفصیلی باتیں کہیں, انعام سورہ انعام پر جب گفتگو ہوئی, آدمی غور و فکر کرے ایک ایک چیز پر بھی غور و فکر کر لے تو پھر خدا کو پہچانے بغیر نہیں رہ سکتا. آدمی صرف گھوڑے پر نگاہ ڈالے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں سینگ نہیں دیا, اسے کیوں جو کھلے کھر عطا نہیں کیے, آدمی بیل کو دیکھے یہ محسوس کرے اسے کیوں سینگ عطا کیا, اس کی جسامت کو اللہ نے ایسے کیوں بنایا, آدمی اونٹ پر غور و فکر کرے, قرآن نے ایک جگہ کہا کہ کیا تم اونٹ پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا. ہر چیز پر انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی اور نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ وجود بخشا ہے. یہ دو آنکھوں پر نگاہ ڈال لیجئے, اس سے بہتر کوئی اور لوکیشن بتائیے کہ صاحب یہ دو آنکھ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, اس سے بہتر کوئی اور لوکیشن انسان بتا دے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہتھیلی پیدا کی ہے, دنیا بھر کے ڈاکٹرز دنیا بھر کے سائنٹسٹ مل کر کانفرنس کر لیں اور بتائیں کہ اس سے بہتر کوئی اور پام, اس سے بہتر کوئی اور پنجہ وہ دیں, پانچ انگلی کے بجائے چار انگلی والا, اس میں تین فولڈ کے بجائے دو فولڈ والا, یا کوئی اور فارم پیش کریں, اس سے بہتر کوئی چیز پیش کریں, ہرگز ہرگز دنیا پیش نہیں کر سکتی. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا ہے انہوں نے آسمان و زمین میں اور ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق پر غور و فکر نہیں کیا, اگر کر لیتے تو پھر معلوم ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں, قبطی نہیں ہیں, بلکہ یہ پوری کائنات محمد اور اس کے کلام کی تائید میں آپ پائیں گے. وَإِنْ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کا انداز دیکھیے,